بڑے بڑے دشمنوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور ہمارے نبی کو سچ مانا، بڑے بڑے دشمنوں نے مانا. وہ امیہ بن خلف جو سب سے بڑا کٹر کافر تھا، لیکن لکھا ہے روایتوں کے اندر کہ جب غزوہ بدر ختم ہوا اور مسلمان جیت گئے اور کفاروں کو شکست ہوئی، کفار ہار گئے، تو اس وقت امیہ بن خلف نے قسم کھائی تھی. غزوہ بدر جب ختم ہوا تو امیہ بن خلف نے قسم کھائی تھی کہ اس سال تو ہم ہار گئے، لیکن آئندہ سال ہم پھر مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے اور ہم جیت کے بتائیں گے. اور امیہ بن خلف نے قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں محمد کو میرے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا. یہ امیہ بن خلف نے قسم کھائی تھی کہ آئندہ سال جو جنگ ہوگی، اور ہوئی آئندہ سال غزوہ احد، آئندہ سال جو جنگ ہوگی اس میں میں جیتوں گا اور میرے ہاتھوں سے میں محمد کو قتل کروں گا. لکھا ہے روایت کے اندر کہ ایک سال تک امیہ بن خلف نے اپنی تلوار کو تیز کیا، ایک سال تک اپنی تلوار کو تیز کرتا رہا اور اپنے گھوڑے کو خوب کھلاتا رہا کہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھوں گا اور ایک سال جو تیز میں نے تلوار کی ہے اس سے میں محمد کو نعوذ باللہ قتل کروں گا. یہ امیہ بن خلف کی غلط سکیم اور غلط ارادہ تھا. لکھا ہے کہ ایک سال پورا ہوتا ہے، احد کا میدان گرم ہوتا ہے اور امیہ بن خلف اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتا ہے، ایک سال تیز کی ہوئی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیتا اور یہ کہتے ہوئے نکلتا ہے کہ میرا وعدہ تھا کہ میں محمد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. لکھا ہے روایت میں کہ تقریباً 3 میل کے فاصلے پر امیہ بن خلف ہے اور چلاتا ہوا آ رہا ہے کہ میں اسی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر اور اسی تلوار کو لے کر محمد کو نعوذ باللہ قتل کروں گا. یہاں ہمارے نبی کو خبر ملتی ہے کہ وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے آتا، ہمارے نبی کوئی جواب نہیں دیتے، بس اتنا کہتے کہ وہ کیا مجھے مارے گا میں ہی اس کو مار دوں گا. ہمارے نبی صرف اتنا کہتے وہ کیا مجھے مارے گا میں ہی اس کو تو ختم کر دوں گا. لکھا ہے کہ وہ امیہ بن خلف بڑے تکبر کے ساتھ اور بڑی اکڑ کے ساتھ گھوڑے کی پیٹھ پر دوڑتا ہوا آگے بڑھتا ہے. راستے میں اس کو خبر بھی ملتی ہے کہ نبی کو تیرا پیغام پہنچا اور نبی نے یہ جواب دیا ہے کہ تو کیا اس کو مارے گا، وہ نبی تجھے ختم کر دے گا. لیکن امیہ بن خلف اکڑتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہمارے نبی کے قریب آتا. لکھا ہے کہ ہمارے نبی سے صرف 5 قدم کا فاصلہ ہوتا اور ہمارے نبی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، ہمارے نبی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، 5 قدم کا فاصلہ ہوتا. ایک صحابی ہمارے نبی کے پاس کھڑے جن کا نام ہے حضرت حارث بن زمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ امیہ بن خلف بالکل قریب آ گیا تو ہمارے نبی حارث بن زمہ کے ہاتھ سے ایک نیزہ لیتے ہیں اور آہستہ سے نیزہ وہ امیہ بن خلف کے پاؤں پر مارتے ہیں، بس امیہ بن خلف اپنے گھوڑے سے گر پڑتا ہے. وہ امیہ بن خلف اپنے گھوڑے سے گر پڑتا ہے اور لکھا ہے کہ ایسا تڑپتا جیسے کسی نے بہت بڑا حملہ کر دیا ہو. جب وہ زمین پر تڑپنے لگتا ہے تو سارے کفار جمع ہو جاتے اور سارے کفار امیہ بن خلف کی مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ ارے تجھے تو بہت معمولی زخم لگا، تجھے تو نبی نے آہستہ سے نیزہ مارا، تجھے تو محمد نے آہستہ سے نیزہ مارا، ایسا زخم تو بچوں کو کھیلتے کھیلتے لگ جاتا ہے اور تو اتنا کیوں تڑپتا ہے. وہ امیہ بن خلف نے کیا جواب دیا، کافر تھا لیکن جواب دیا، کہنے لگا کہ ارے تمہیں کیا معلوم مجھے کیسا زخم لگا ہے. امیہ بن خلف کہتا کہ دیکھنے میں تو محمد نے صرف ایک آہستہ سے نیزہ مارا لیکن مجھے ایسا زخم لگا. کہ وہ امیہ بن خلف کہتا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، مجھے ایسا زخم لگا کہ اگر میرا زخم پورے مدینے والوں پر تقسیم کرے تو آج پورا مدینہ بھی تڑپتا شروع ہو جائے گا، مجھے ایسا زخم لگا. اور اس کے بعد پھر امیہ بن خلف ایک جملہ کہتا کہ میں تو جانتا تھا کہ نبی نے محمد نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا. اور امیہ بن خلف نے کہا کہ وہ تو محمد نے مجھے نیزہ مارا، اگر آج وہ مجھ پر تھوک بھی دیتا تو اس کے تھوک کی وجہ سے بھی میں مر جاتا. لکھا ہے کہ اسی طرح تڑپتے امیہ بن خلف اپنی جان دے دیتا. تو میرے بھائیوں یہ بات آپ سمجھ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیروں نے بھی سچا مانا، چاہے پھر وہ امیہ بن خلف ہو، چاہے تو پھر وہ ابو جہل ہو، یا چاہے تو وہ ابو لہب ہو، وہ الگ بات ہے کہ دل کے اندر عناد تھا، دل کے اندر سرکشی تھی جس کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن محمد کی زبان سے، ہمارے نبی کی زبان سے جو بات نکلی ہے خدا نے اس کو پورا کر کے بتایا ہے. میرے بھائیو روایت کے اندر لکھا ہے کہ ابو لہب کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عتبہ تھا اور ایک کا نام عتیبہ تھا، دو بیٹے تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے ساتھ نکاح طے پایا تھا، عتبہ کا نکاح طے پایا تھا رقیہ کے ساتھ اور عتیبہ کا نکاح طے پایا تھا ام کلثوم کے ساتھ. ابھی تو صرف نکاح طے ہوا تھا، کوئی رخصتی کی اور کوئی الوداعی موقع نہیں آیا. صرف نکاح پہلے طے ہو گیا کہ عتبہ کا نکاح نبی کی بیٹی رقیہ کے ساتھ ہوگا اور عتیبہ کا نکاح نبی کی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ ہوگا. لیکن ایک مرتبہ ابو لہب بڑے غصے میں آیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عتبہ کو بلایا اور کہا کہ جا ایک کام کر, تو نبی کی بیٹی کو طلاق دے دے, اور تیرے چھوٹے بھائی کو بھی کہے کہ نبی کی بیٹی کو طلاق دے, تاکہ نبی کی دو بیٹیوں کو طلاق پڑے گی تو ان کو بڑا صدمہ پہنچے گا. لکھا ہے کہ عتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور بڑے اکڑ کر اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا کہ اے نبی, میں تیری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں رقیہ کو, اور میرا چھوٹا بھائی تیری بیٹی ام کلثوم کو بھی طلاق دیتا. میرے بھائیو سوچو اس وقت نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی, اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی جس کو ایک ہی وقت میں معلوم پڑے کہ میرے دونوں بیٹیوں کے طلاق ہو گئے. روایت کے اندر ہے ہمارے نبی صرف اس عتبہ کی اس تکبر کو دیکھ کر ہمارے نبی فرماتے اللہم سلط علی قلبا من کلابی, کہ اللہ یہ عتبہ نے میرے دل کو دکھایا, تو جنگل کے کسی جانور کو اس کے اوپر مسلط کر دے. بس ہمارے نبی صرف اتنا کہتے اللہم سلط علی قلبا من کلابی, اے اللہ جنگل کے درندوں میں سے کوئی درندہ اس کے اوپر مسلط کر دے. روایت کے اندر لکھا کہ عتبہ جب واپس جاتا اور اپنے باپ ابو لہب کے پاس جاتا تو ابو لہب پوچھتا کہ تو نے نبی کی بیٹی کو طلاق دے دیا, تو نے محمد کی بیٹی کو طلاق دے دیا؟ تو عتبہ کہتا کہ ہاں میں نے طلاق دے دیا. تو ابو لہب پوچھتا ہے کہ محمد نے جواب میں کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم, محمد نے جواب میں کیا کہا؟ تو عتبہ کہتا کہ کوئی خاص جواب نہیں دیا, بس یہ جواب دے دیا کہ اللہ جنگل کے درندوں میں سے کوئی درندہ تیرے اوپر مسلط کر دے. عتبہ کہا کہ بس ایسے جواب دے دیا. ابو لہب رونے لگا, اپنے بیٹے عتبہ کو گلے لگایا اور کہا کہ اے عتبہ اب میں کتنی بھی حفاظت کروں لیکن جنگل کا درندہ تجھے پھاڑ کر جائے گا, اس لیے کہ محمد کی زبان سے جو بات نکلتی خدا اس کو پورا کر دیتا ہے. اور لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب سفر پر جاتا, ایک مرتبہ سفر پر جاتا اپنے دونوں بیٹے کو لے جاتا, عتبہ کو بھی لے جاتا, عتیبہ کو بھی لے جاتا, بڑا قافلہ ہوتا. جب رات کا وقت آتا ہے تو ابو لہب کو خیال آتا, رات کا وقت ہوتا ابو لہب کو خیال آتا کہ ہم جنگل میں ہیں, کہیں وہ نبی کی بات یہاں پر صادق نہ آ جائے, اس لیے وہ بہت اونچی جگہ بناتا اور اپنے بیٹے کو بالکل اوپر سلاتا کہ کہیں میرے بیٹے کے اوپر کوئی درندہ حملہ نہ کرے. لکھا ہے کہ رات کا وقت ہوتا, سب سوئے ہوئے ہوتے, ابو لہب کی آنکھیں کھلی ہوتی کہ اچانک جنگل سے شیر آتا, چھلانگ لگاتا اور عتبہ کے سر کو کاٹتا ہوا نکل جاتا, عتبہ کے سر کو پھاڑتا ہوا نکل جاتا. اور ابو لہب اس وقت کہتا کہ ہاں میں جانتا تھا میں کتنی بھی حفاظت کرتا لیکن جنگل کا درندہ اس کو مار کر ہی جانے والا تھا. تو میرے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا کہ محمد کے معنی جس کی تعریف کی جائے تو دنیا میں یہ ہو کر رہا کہ کافروں نے بھی ہمارے نبی کی تعریف کی اور اپنوں نے بھی اور جنگل کے درندوں نے بھی اور دریا کی مچھلیوں نے اور جو چیز جس میں جان نہیں یہ درخت اور پتھر نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. تو میرے بھائیو محمد نام تو پورا آ گیا اور دوسرا نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد ملا, اور احمد کا ترجمہ یہ ہے جو بہت زیادہ خدا کی تعریف کرنے والا. احمد اس کو کہتے ہیں جو خدا کی بہت زیادہ تعریف کرے, اور ابھی میں نے آپ کو کہا کہ محمد نام زمین پر ہے تو احمد نام آسمانوں پر ہے. تو زمین پر تو محمد نے اپنا نام بھی بتایا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا کام بھی بتایا, اور لکھا ہے کہ قیامت کے میدان میں یہ احمد نام بھی بالکل فٹ ہو جائے گا. یہ احمد نام یعنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا, اور یہ بات روایت میں لکھی ہے کہ قیامت کے میدان میں کوئی نبی خدا کی اتنی اچھی تعریف نہیں کرے گا جتنی اچھی تعریف ہمارے نبی خدا کی کریں گے. لکھا ہے روایت کے اندر کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, لکھا ہے کہ ساری امت اور پوری قوم حضرت آدم کے پاس جائے گی, حضرت آدم کے پاس جائے گی اور جا کر کہے گی کہ اے آدم آپ تو ہمارے ابا ہے. سارے لوگ کہیں گے, قیامت تک آنے والے انسان کہیں گے کہ آدم آپ تو ہمارے ابا ہے اور آپ آج قیامت کا میدان ہے, ہمارے لیے سفارش کر دو تاکہ خدا ہمیں معاف کر دے. وے لکھا ہے روایت میں کہ حضرت آدم کہیں گے یا ربی نفسی نفسی, حضرت آدم سب کو کہیں گے بھائی تم لوگ چلے جاؤ, آج تو مجھے میری فکر ہے, آج تو مجھے میری فکر ہے کہ خدا میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا, اس لیے کہ میں نے بھی زندگی میں خدا کی ایک نافرمانی کی تھی, میں نے خدا کی یہ نافرمانی کی تھی کہ اللہ نے کہا تھا کہ آدم جنت میں اس درخت کے قریب مت ہونا, میں ہو گیا تھا, معلوم نہیں آج خدا میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. حضرت آدم سب کو بھیج دیں گے اور کہیں گے نفسی نفسی مجھے میری فکر ہے, روایت کے اندر ہے، یہ سارے لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم کو آ کر کہیں گے کہ ابراہیم آپ ہماری خدا کے سامنے سفارش کریں، تو ابراہیم بھی یہی جواب دیں گے، نفسی نفسی کہ مجھے تو آج اپنی فکر ہے. لکھا ہے کہ سارے نبیوں کے پاس گھوم پھر کر اخیر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے یا محمد اشفع لنا، یا محمد اشفع لنا، کہ آپ آخری سہارا ہے، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے. قربان جائے ہمارے نبی پر، اس وقت اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یا ربنا امتی امتی، اللہ میری امت کی حفاظت فرما، اللہ میری امت کی حفاظت فرما دے. لکھا ہے کہ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے اور جہاں اللہ موجود ہوں گے اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے. ہمارے نبی خدا کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے اور 7 دن اور 7 رات تک سجدے میں پڑے رہیں گے. اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرا نام آسمانوں پر احمد ہے، اور احمد کا مطلب خدا کی تعریف کرنے والا. میں 7 دن اور 7 رات خدا کی ایسی تعریف کروں گا کہ ایسی تعریف آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی. 7 دن اور 7 رات تک ہمارے نبی سجدے میں پڑے ہوں گے اور خدا کی تعریف کرتے رہیں گے. جب 7 دن پورے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے کہیں گے ارفع راسک، کہ اے محمد اپنا سر اٹھا لو، اے محمد اپنا سر اٹھا لو. سل سوتا وشفا تشفا، آج مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا دے دوں گا، جس کی سفارش کرے گا اس کو میں معاف کر دوں گا.